جمعرات 22 جون کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. افغانستان کے صوبے ہلمند میں طالبان کا کار بم حملہ، کم سے کم 34 افراد ہلاک. کابل کے تجزیہ کار نے کہا کہ حکومت جنگ ہار رہی ہے.
یہ جنگ اب امریکہ کے کنٹرول اور افغان حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. جنوبی افغانستان کے صوبہ ہلمند کے دارالحکومت لشکر گاہ میں اسپتال کے حکام کا کہنا ہے کہ کار کے ذریعے کیے جانے والے ایک بم حملے میں کم از کم 34 افراد ہلاک اور 60 زخمی ہو گئے ہیں. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. تفصیل کے ساتھ نادیہ سلیمان.
یہ حملہ شہر کے ایک بینک کے باہر اس وقت ہوا جب لوگ اپنی تنخواہیں نکلوانے کے لیے قطاریں بنا رہے تھے. افغانستان کے چیف ایگزیکٹو کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اگلے ہفتے آنے والے عید کے تہوار کے لیے خریداری کر رہے تھے. افغان طالبان نے حملے کے چند گھنٹوں بعد اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے.
افغانستان میں تقریباً 4.5 سال سے طالبان کی قید میں موجود کینیڈین شہری اور ان کی امریکن بیوی کے والدین نے ان کی رہائی کے لیے طالبان سے اپیل کی ہے. ادھر طالبان نے دو مغوی امریکی پروفیسرز کی ویڈیو پیغام جاری کیے ہیں جس میں وہ امریکی اور آسٹریلیا کی حکومتوں سے طالبان کے مطالبات تسلیم کرنے کی اپیل کر رہے ہیں. اسلام آباد سے ہارون رشید.
کینیڈین شہری جوشوا بائل اور ان کی امریکی بیوی کیٹلان کولمین کو افغانستان میں اکتوبر 2012 میں اغوا کیا گیا تھا. اس خاندان کی پہلی ویڈیو گزشتہ برس دسمبر میں جاری کی گئی تھی جس میں وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مدد کی اپیل کر رہے تھے. طالبان ان افراد کی رہائی کے بدلے افغان حکام سے ایک اہم کمانڈر انس حقانی کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں جسے سزائے موت سنائی جا چکی ہے. دوسری جانب طالبان نے دو مغوی امریکی پروفیسروں کی ویڈیو پیغام جاری کیے ہیں جن میں وہ اپنی حکومت سے انہیں جلد از جلد رہائی دلانے کا مطالبہ کر رہے ہیں.
پاکستانی فوج کے ترجمان ادارے آئی ایس پی آر کی جانب سے آج بھارتی ایجنٹ کلبھوشن یادو کے اعترافی بیان کی ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے.
I was accorded a defense counsel by the officials here which were conducting the entire proceedings. Today I genuinely, after the time having spent in Pakistan, I feel very ashamed and I genuinely seek pardon.
اس ویڈیو میں کلبھوشن جادو اس بات کا اعتراف کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ انڈیا کے خفیہ ادارے را نے پاکستان میں شدت پسندی کی کاروائیاں اسپانسر کی تاکہ پاک چین اکنامک کوریڈور کو نقصان پہنچے اور بلوچستان اور کراچی میں حالات خراب کیے جا سکیں. اپنی اسی ویڈیو میں وہ پاکستانی حکام سے رحم کی اپیل بھی کر رہے ہیں. ترکی نے رسد سے بھرا ایک بحری جہاز خلیجی ملک قطر روانہ کیا ہے جس سے اس کے پڑوسی ممالک نے تعلقات منقطع کر لیے ہیں. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک نے قطر کے ساتھ تمام فضائی، زمینی اور سمندری راستے بند کر دیے ہیں. قطر پر الزام ہے کہ اس نے دہشت گرد تنظیموں کی مدد کی ہے. قطر نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے. ترکی نے اس سے پہلے بھی قطر کو ہوائی جہازوں کے ذریعے امداد روانہ کی تھی. اسرائیل کی عدالت نے قومی ایئر لائن ال ایل پر پابندی عائد کر دی ہے. اس پر الزام تھا کہ اگر کوئی کٹر قدامت پسند یہودی مرد کسی عورت کے برابر میں بیٹھنے سے انکار کر دیتا تھا تو عورت کو نشست تبدیل کرنے کو کہا جاتا تھا. یہ مقدمہ 2015 میں 83 سالہ خاتون عدالت میں لائی تھیں جو خود ہولوکاسٹ سے متاثر ہوئی تھیں. انہیں $1800 ہر جانا ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. ادھر غزہ میں ہی موجود واحد بجلی گھر کو دوبارہ چلا دیا گیا ہے تاکہ توانائی کے بدترین بحران سے بچا جا سکے. اس بجلی گھر کا دوبارہ آغاز مصر سے لاکھوں لیٹر تیل کی آمد کے بعد ہوا ہے، لیکن یہ اپنی استعداد سے کم پر کام کر رہا ہے. اس پلانٹ کو اپریل کے وسط میں فلسطینی اتھارٹی اور حماس کے درمیان بڑھتی کشیدگی کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا. یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے اشارہ دیا ہے کہ گزشتہ سال کے ریفرنڈم میں ووٹ دیے جانے کے باوجود شاید برطانیہ کا یورپی یونین سے نکلنا ناگزیر نہ ہو. ایسے موقع پر جب یورپی یونین کے رہنما برسلز سے میں ملاقات کر رہے ہیں، مسٹر ٹسک نے یہ بیان جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پیر سے شروع ہونے والے بریگزٹ کے مذاکرات برطانیہ کے یورپی یونین میں رہنے پر بھی ختم ہو سکتے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق نوجوانوں میں سوشل میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے بوٹاکس اور ڈرمل فلر جیسی کاسمیٹک سرجریز کرانے کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے. تفصیل کے ساتھ نازش ظفر.
ایک تازہ رپورٹ میں پلاسٹک سرجری سے متعلق ایپس یا بچوں کے کھیلنے کے لیے جو آن لائن پلاسٹک سرجری گیمز ہیں ان پر بھی نکتہ چینی کی گئی ہے. اس بات کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس طرح کی آن لائن ایپس جسم کی شبی سے متعلق طرح طرح کے خدشات کو جنم دیتی ہیں۔ دنیا بھر میں کاسمیٹک سرجری کی صنعت سے متعلق باضابطہ اصول و ضوابط کی کمی ہے، اسی لیے یہ صنعت سرکاری نگرانی سے تاحال آزاد ہے، لیکن گزشتہ ایک عشرے میں اس صنعت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اس سے متعلق رپورٹ میں ایسے کئی عوامل کی نشاندہی کی گئی ہے جو نوجوانوں کو اپنے جسم کی بناوٹ پر توجہ دینے کے لیے اکساتے رہتے ہیں اور وہ اپنی ظاہری شکل و صورت کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہونے لگتے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کی حمایت کرنے والے بھارت میں گرفتار بھارتی کرکٹ شائقین پر سے بغاوت اور غداری کے الزامات ہٹا لیے گئے ہیں، تاہم ان کو ابھی بھی رہا نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل آج سنیے گا سیربین میں، لیکن آئیے اس وقت پروگرام شروع کرتے ہیں افغانستان کے صوبے ہلمند سے، جہاں آج ایک بینک کے باہر کار بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 34 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دھماکہ لشکر گاہ میں نیو کابل بینک کے برانچ کے دروازے پر کیا گیا۔ ہلاک اور زخمیوں میں عام شہری اور سیکیورٹی فورسز کے لوگ شامل ہیں۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ سید انور کی رپورٹ۔
آج افغانستان کے جنوبی صوبہ ہلمند کے مرکزی شہر لشکرگاہ میں ایک پرائیویٹ بینک کے برانچ میں کار خودکش حملے کے نتیجے میں کم از کم 34 افراد مارے گئے ہیں۔ یہ خودکش حملہ اس وقت ہوا جب سینکڑوں لوگ اپنے مہینے کی تنخواہ لینے کے لیے اس بینک کے آس پاس جمع ہوئے یا قطار میں کھڑے تھے۔ صوبہ ہلمند کے گورنر کے ترجمان عمر زواک نے اس حملے کے بارے میں بی بی سی کو بتایا۔ ابھی تک ہلاک اور زخمیوں کی تعداد 75 کے قریب پہنچ چکی ہے، جس میں 50 سے زیادہ عام شہری اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شامل ہیں۔ یہ تمام افراد اپنی تنخواہ لینے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس بات کی امکان موجود ہے کہ شہید اور زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ گورنر کے ترجمان کے اس بات چیت کے 2 گھنٹے بعد گورنر ہاؤس کے میڈیا آفس نے ایک اور بیان جاری کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اس خودکش حملے میں مارے گئے افراد کی تعداد 34 تک پہنچ چکی ہے۔ گورنر ہاؤس کے بیان کے مطابق اس حملے میں 60 سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں، جو لشکرگاہ شہر کے ہسپتالوں میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ طالبان نے اس سے پہلے بھی کئی بار پرائیویٹ بینکوں کے برانچوں کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے، جہاں افغان سیکیورٹی فورسز کے اہلکار تنخواہ لینے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ آج بھی طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ طالبان نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبہ ہلمند کے خودکش حملے میں 100 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہیں۔ تاہم عینی شاہدین اور لشکرگاہ میں ڈاکٹروں نے بی بی سی کو بتایا کہ مارے گئے اور زخمیوں کے درمیان متعدد عام شہری بھی شامل ہیں۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اور اسی پر میں نے بات کی کابل میں صحافی اور تجزیہ کار جیلانی زواق سے، اور ان سے پوچھا کہ ہلمند کے حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے، لیکن یہ طالبان کے کون سا دھڑا ہو سکتا ہے؟
اس کے بارے میں اب تک زیادہ معلومات نہیں، طالبان میں زیادہ دڑے نہیں ہیں۔ ایک دڑے کا جو نام لیا جاتا ہے وہ کرکشن نہیں ہے، الائی ہے طالبان کے، وہ حقانی نیٹورک ہے۔ حقانی نیٹورک ہے جو ترجیح حقانی کے رہبری میں وہ کام کر رہے ہیں، تو لیکن وہ طالبان خود کو طالبان کا حصہ سمجھ رہے ہیں، ایک الگ دڑا نہیں۔ دوسری جو جڑے ہیں وہ طالبان سے الگ ہوئی ہے، وہ اب طالبان کا حصہ نہیں ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ ایسے حملے کرا سکے۔ اس کے ملا رسول کا جو جڑا ہے اس کا نام لیا جاتا ہے، لیکن یہ حملہ کیا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملا حبت اللہ کے راہبری میں جو دڑا ہے شاید اسی کیا ہے. حقانی دڑا اور ملا حبت اللہ آپ مل کر کام کر رہے ہیں, فراج الدین حقانی آپ کو ملا حبت اللہ کا اسسٹنٹ ہے, تو اس لیے حقانی نیٹ ورک اور طالبان اب ایک ہی گروپ کی شکل میں کام کر رہے ہیں.
اچھا, افغانستان میں ایسے حملے, ایسے جب حملے ہوتے ہیں تو ان کا براہ راست یا بالواسطہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پر پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے, تو کیا اس سے ایسا نہیں لگتا کہ افغانستان اپنی کمزوری کی ذمہ داری پھر پاکستان پر عائد کر رہا ہے؟
کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں جنگ جو ہے وہ افغان حکومت اور امریکہ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے, وہ نہ کنٹرول نہ کر سکے اس جنگ کو, نہ یہ کہ کنٹرول نہ کر سکے بلکہ دن بدن بڑھ رہا ہے. مخالفین کی پہلے ایک طالب کا نام لیا جاتا تھا, اب افغان حکومت اور امریکی کہہ رہی ہے کہ 22 ٹیررسٹ گروپ جو ہے وہ افغانستان میں فعال ہے, کام کر رہی ہیں, تو اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن پاکستان پر جو الزام آتا ہے وہ یہ کہ ان تمام گروہوں کی جو مراکز ہے, جو لیڈرشپ ہے, جو پناہ گاہیں ہیں وہ پاکستان میں ہیں. اب ملا حبت اللہ کدھر ہے, حقانی گروپ کدھر ہے, فراج الدین حقانی کہاں ہے, حبت اللہ طالبان کے سربراہ کے حیثیت سے ان کا انتخاب ہو گیا, تو پاکستانی مدارس میں ان کے لیے بیعت لیا جاتا تھا, تو اس لیے ہر عمل کا الزام جو ہے یہ افغانستان میں جو دھماکہ ہوتا ہے, جو حملہ ہوتا ہے اور جو مختلف گروپ کام کر رہے ہیں اس کے پشت پناہی کا الزام پاکستان پر رہتا ہے, اور افغانستان کی حکومت اور انٹیلیجنس یہ کہہ رہی ہے, نہ صرف افغان انٹیلیجنس بلکہ امریکی انٹیلیجنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی پناہ گاہیں پاکستان میں ہیں. اب پینٹاگون نے جو تازہ ترین رپورٹ شائع کی ہے اس میں افغانستان میں طالبان سے جو ایران اور رشیا اور پاکستان حمایت کر رہے ہیں اس کو تشویش کی نظر سے وہ قدر تشویش ہے امریکہ کے لیے, اور یہ بھی کہا ہے کہ ان تمام گروہوں کے مراکز جو ہے وہ پاکستان میں ہے اور پاکستان اب بھی ان گروہوں کی مدد کر رہا ہے. تو اس لیے جب یہاں پہ حادثہ ہوتا ہے انتخاب کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہو جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی پشت پناہی پر ہو رہا ہے, کوئی گروپ کر رہا ہو, حقانی گروپ ہو, طالبان ہو یا داعش ہو, لیکن ان کی پشت پناہی جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے.
یہ تھے کابل سے صحافی جیلانی زواق, اور اس انٹرویو میں ٹیلی فون لائن کی خرابی پر معذرت. افغانستان میں طالبان کی تقریباً 4 سال سے قید رہنے والے کینیڈین شخص اور اس کی امریکی بیوی کے والدین نے ان کے خاندان کی رہائی کے لیے طالبان سے اپیل کی ہے. ادھر طالبان نے 2 مغوی امریکی پروفیسروں کے ویڈیو پیغام جاری کیے ہیں جس میں وہ امریکی اور آسٹریلیا کی حکومتوں سے طالبان کے مطالبات تسلیم کرنے کی اپیل کر رہے ہیں. اسلام آباد سے مزید تفصیل کے ساتھ ہارون رشید.
کینیڈین شہری جوشوا بائل اور ان کی امریکی بیوی کیٹلان کولمین کو افغانستان میں اکتوبر 2012 میں اغوا کر لیا گیا تھا. امریکی خاتون اس وقت حاملہ تھیں اور بعد میں انہوں نے طالبان کی قید میں 2 بچوں کو جنم دیا. ان 2 بچوں سمیت اس خاندان کی پہلی ویڈیو گزشتہ برس دسمبر میں جاری کی گئی تھی. شک ہے کہ ان افراد کو حقانی نیٹورک نے اغوا کیا تھا. اس ویڈیو میں دونوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مدد کی اپیل کی تھی. آج جاشوا کے والدین پیٹرک اور لنڈا بائل نے ایک ویڈیو پیغام میں طالبان سے عید کے موقع پر ان کی فوری رہائی کی اپیل کی ہے.
رمضان مبارک. Greetings to Malawi Haibatullah Akhundzada, leader and commander of the faithful of the Islamic Emirate of Afghanistan, and to Siraj ad-Din Haqqani, his deputy and also a leader among the Haqqani network.
Ramzan Mubarak. Mullah Haibatullah Akhundzada aur unke naib Siraj ad-Din Haqqani ke liye nek khwahishat. ہم پیٹرک اور لنڈا بوائل ہیں اور ہم اختتام رمضان یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بیٹے اور ان کے خاندان کے بارے میں شدید تشویش ہے. اللہ کو رحم پسند ہے, اس عید پر انہیں رہا کر دیں تاکہ اللہ آپ پر جنت کے دروازے کھول دے.
خیال ہے کہ حقانی نیٹ ورک اس خاندان کے بدلے افغان حکام سے ایک اہم کمانڈر انس حقانی کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں جنہیں سزائے موت سنائی جا چکی ہے. تاہم طالبان نے دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر اس سزائے موت پر عمل درآمد ہوا تو وہ ان مغویوں کو ہلاک کر دیں گے. طالبان کے مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے پیٹرک نے کہا کہ ایک معمول کے کینیڈین خاندان ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی سی تمام کوشش کی ہے افغانستان کے بارے میں پالیسی میں تبدیلی لانے کی. ان کا کہنا تھا کہ جتنا ان کے بس میں تھا انہوں نے طالبان کی ہلاکتیں روکنے کے لیے افغانستان میں اعلی حکام کو خطوط لکھے اور کینیڈا اور امریکہ کی حکومتوں پر دباؤ ڈالے. ان کا اصرار تھا کہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں انہیں چند کامیابیاں بھی ملی ہیں.
آپ یعنی طالبان کے بھائی ابھی زندہ ہیں, ان کی سزائے موت پر عمل درآمد رکا ہوا ہے. ہم اس سے زیادہ ایک خاندان کے طور پر اور کیا کر سکتے ہیں؟
دوسری جانب طالبان نے دو مغوی امریکی پروفیسروں کی ویڈیو پیغام جاری کیے ہیں جن میں وہ اپنی حکومتوں سے انہیں جلد از جلد رہائی دلانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان دونوں کو تقریباً 10 ماہ قبل کابل سے اغوا کیا گیا تھا. انہیں بھی خیال ہے کہ حقانی نیٹ ورک نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. ان کی رہائی کے لیے امریکی کمانڈوز نے گزشتہ برس ستمبر میں ایک کارروائی بھی کی تھی لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی تھی. اپنے ویڈیو پیغام میں دونوں کا کہنا تھا کہ وہ جلد از جلد رہا ہونا چاہتے ہیں. ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
اور اس معاملے پر میں نے پھر تجزیہ کار اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پاکستان پر یہ الزام لگتا رہتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک پاکستان میں موجود ہے, لیکن اس پر پاکستان کا سرکاری موقف ہے کیا؟
دیکھیں, اس کے بارے میں تو پاکستان کا موقف یہ ہے کہ جب سے شمالی وزیرستان میں ضرب عضب کی فوجی کارروائی ہوئی جو کہ جون 2014 میں شروع ہوئی تھی اور ابھی تک جاری ہے, تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے کہ ابھی شمالی وزیرستان میں کوئی حقانی نیٹ ورک کے یا کسی بھی تنظیم کے ٹھکانے نہیں ہیں. وہاں پہ فوج کا مکمل کنٹرول ہے, حالات بہتر ہو گئے ہیں, جو لوگ بے گھر ہوئے تھے ان کی بھی تقریباً واپسی ہو گئی ہے. تو اب پاکستان کا کہنا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے لوگ جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں, اور کبھی کبھار یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ان کے خاندان کے جو خواتین ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, وہ پاکستان میں ہوں گے, لیکن جو ان کے لڑنے والے ہیں, کمانڈر ہیں, جو سربراہ ہیں, وہ افغانستان میں ہیں. لیکن افغانستان کی حکومت یا امریکہ وہ اس بات کو نہیں مانتے, اور امریکہ نے ابھی حالیہ دنوں میں بھی کہا ہے کہ جو امریکی اغوا ہوئے ہیں اگر ان کو رہا نہیں کیا گیا تو وہ پاکستان میں مزید بھی کارروائی کر سکتے ہیں, اور شاید ان کی مراد ڈرون حملوں سے بھی ہے. پچھلے دنوں بھی ایک ڈرون حملہ اورکزئی ایجنسی میں ہوا تھا پاکستان میں, اس میں بھی حقانی نیٹ ورک کا ایک چھوٹا کمانڈر عمر عرف ابو بکر مارا گیا تھا.
اچھا, لیکن تو اب جو صورتحال سامنے آئی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کیا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حقانی گروپ پر کوئی دباؤ کسی قسم کا ڈال سکے ان امریکی یرغمالیوں کو رہا کروانے کے لیے؟
اب دیکھنا پڑے گا کہ اس میں یعنی پاکستان کا کیا فائدہ ہے یا نقصان ہے. تو اس طرح کے معاملات میں تو ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ کتنا نقصان ہوگا, کتنا فائدہ ہوگا, دباؤ کتنا امریکہ کا ہوگا, پاکستان کتنا دباؤ پھر ڈالے گا حقانی نیٹ ورک کے اوپر یا افغان طالبان کے اوپر. کیونکہ اس وقت تو سراج الدین حقانی جو حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں وہ افغان طالبان تحریک کے بھی نائب امیر ہیں, تو پھر یہ ممکن ہے کہ افغان طالبان کی تحریک کی جو شورا ہے اس کے ذریعے بھی پاکستان حقانی نیٹ ورک کے اوپر دباؤ ڈالے. تو یہ مختلف طریقے میرے خیال میں استعمال کیے جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ بغیر کوئی شرط مانے حقانی نیٹ ورک ان کو رہا کرے گا. اگر ان کے بندے رہا نہ کیے گئے تو پھر شاید بالآخر وہ تاوان کے اوپر راضی ہو جائیں, لیکن اگر افغان حکومت نے سراج الدین حقانی کے بھائی انس حقانی کو پھانسی دے دی تو پھر معاملات بہت ہی بگڑ جائیں گے, اور یہ جو اغوا ہوئے ہیں لوگ ان کی جان کو بھی خطرہ بڑھ جائے گا.
یہ تھے رحیم اللہ یوسف زئی. اور اسی سارے معاملے پر میں نے بات کی تجزیہ کار اور افغانستان میں پاکستان کے اس سابق دفاعی اتاشے ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سے بھی. ان سے پوچھا کہ افغانستان اور امریکہ دونوں کی جانب سے پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کافی عرصے سے کیا جاتا رہا ہے, تو یہ جو اتنا بڑا آپریشن تھا پاکستان میں آپریشن ضرب عزب, اس میں کیا تمام شدت پسندوں کی صفائی نہیں ہوئی؟
نہیں, میرے خیال میں ان کا اور ٹی ٹی پی کا جو انفراسٹرکچر تھا نارتھ وزیرستان میں وہ مشترکہ تھا. مطلب ہے کہ جو سوئسائڈ فیکٹریز ہیں, جو بام میکنگ فیکٹریز تھیں, جو باقی ٹریننگ ایریاز تھے, یہ مشترک تھے شمالی وزیرستان میں. تو وہ جو ہے انفراسٹرکچر تو ان کا ختم ہو گیا ہے, اور ان کی آپریشنل جو اگر کمانڈ ہے تو وہ میرے خیال میں پاکستان میں اس وقت اس سطح کی نہیں ہے جو آج سے ڈیڑھ سال دو سال پہلے تھی. لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ موجودگی تو ان کی یہاں پر ہے. ان کے بڑے دیرینہ مراسم ہیں پاکستان کے استخباراتی اداروں کے ساتھ تعلق وغیرہ ہے. اور ابھی آپ نے جو دیکھا, ابھی یہ جو ڈرون حملہ ہوا چند دن پہلے, اور وہ بندوبستی علاقے میں ہوا ہنگو ضلع میں, اور جو ان کا ایک کافی سرکردہ ان کا ایک کمانڈر تھا اور اس کے ساتھ دو ساتھی وہ اس میں ہلاک ہوئے. تو یہ کچھ نہ کچھ تو یہاں پر ہے. پاکستان کے اوپر الزامات آ رہے ہیں, اگر آج ہلمند میں ہوا ہے اس کا الزام بھی پاکستان کے اوپر آئے گا, اس سے پہلے کابل میں ہوا. تو پاکستان کو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کرنا پڑے گا. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان یہ بم دھماکے کروا رہا ہے, لیکن پاکستان کے اوپر الزام تو آ رہا ہے. کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ الزام آ رہا ہے, تو اس کے اوپر پاکستان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا.
اچھا, اگر یہ کچھ لوگ موجود ہیں اور حقانی نیٹ ورک کے بارے میں کہا جاتا ہے, اگر جیسے آپ نے کہا انفراسٹرکچر ختم ہو گیا, لیکن کچھ نہ کچھ ان کے لوگ یا مراسم یہ موجود ہیں, تو پاکستان حقانی گروپ کے ساتھ وہی سلوک کیوں نہیں کرتا جو باقی طالبان گروپوں کے ساتھ کرتا آیا ہے آپریشن ضرب عزم میں؟
اس لیے کہ جو حقانی نیٹ ورک ہے وہ پاکستان میں تو کوئی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے, نہ تحریک طالبان افغانستان جو ہے وہ براہ راست کوئی پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں. پاکستان نے صرف ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی ہے جو پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے, اور اس میں جو غیر ملکی تھے اس میں القاعدہ شامل تھی اور اسلامک موومنٹ آف پاکستان تھی, یا جو ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ, بیکاز چین کے اوپر چین نے اس کے اوپر کافی جو ہے تشویش تھی کہ پاکستان کے خلاف کارروائی کرے. تو اس کے علاوہ ان لوگوں کے خلاف پاکستان نے کوئی خاص کارروائی نہیں کی ہے. یہ پکڑ پکڑ تو کچھ کر لیتے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا کوئٹہ میں انہوں نے کچھ مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ان کے دو تین جو ہیں وہ طالبان افغان طالبان جو ہیں ان کے لیڈر جو شورا کے رکن تھے ان کو پاکستان نے حراست میں لیا. لیکن پاکستان ایک حد تک جا سکتا ہے, کیونکہ اگر ایک حد کو تجاوز کرتا ہے تو یہ سارے افغانستان میں چلے جائیں گے, افغانستان میں چلے گئے, پاکستان کا اگر کوئی رسم رسوخ بھی رہا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو پاکستان ان کے اوپر ان سے کوئی مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے, افغانستان میں کوئی سٹیک رکھنا چاہتا ہے, کیونکہ افغانستان میں اس وقت کافی سارے ایران بھی ملوث ہے, وہ بھی طالبان کے ساتھ ہلمند اور مغربی افغانستان میں ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. اس طرح ترکی بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, رشیا بھی کر رہا ہے, ہندوستان بھی ملوث ہے. تو پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ ایک طرفہ طور پہ اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال دے اور یہ باقی جتنے بھی پلیئرز ہیں یہ وہاں پر رہیں. تو اس کو ایک منطقہ اور یا اس کے علاقائی ایک حل کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کو اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. فی الحال وہ سامنے نہیں آئی ہے, وہ صرف مجھے اس وقت لگتا ہے کہ وہ ملٹری سینٹرک ہے, کیونکہ انہوں نے میٹس صاحب کو یہ اجازت دے دی کہ آپ کتنے ٹروپس رکھنا چاہتے ہیں افغانستان میں. اس میں کوئی ڈپلومیٹک یا پولیٹیکل جو انیشیٹو ہے وہ نہیں ہے. وہ شاید جولائی میں اگر وہ کر رہے ہیں تو شاید جولائی میں آ جائے.
ٹھیک ہے, تو اگر یہ جو معاملہ ہے, یہ جو امریکیوں کو اغوا کیا گیا تھا, جو یرغمالی ہیں ان کے پاس جن کے والدین کی آج ویڈیو بھی سامنے آئی ہے, اب تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حقانی نیٹ ورک پر کوئی دباؤ ڈال کر امریکی یرغمالیوں کو رہا کروا دے؟
بالکل, پاکستان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اگر مجھے نہیں پتا کس سطح کے تعلقات ہیں ان کے, لیکن اگر تعلق ہے جیسے آپ رپورٹس میں آتا ہے کہ کافی نزدیک مراسم ہیں, تو کم از کم کیونکہ اس ان کو اگر کوئی نقصان پہنچا تو اس کے اوپر پاکستان کے اوپر بہت شدید رد عمل امریکہ کا آ سکتا ہے. اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ انپرڈکٹیبل ٹائپ ایکشنز کرتے رہتے ہیں, سو پاکستان کو ان خطرات سے جو ہے وہ پتہ ہونے چاہیے ان کو پہلے سے کہ یہ اس کے بڑے شدید رد عمل بھی آ سکتا ہے پاکستان کے اوپر. تو ان کی کوشش کرے کہ جو ایئر ہماری ہیں یہ ان کو رہا کروایا جائے کسی نہ کسی طریقے سے, چاہے وہ میرے خیال میں پیسے لے دیں یا کچھ اور کر دیں, جیسے بھی ان کے مطالبات ہوں گے, کیونکہ وہ بالکل انکنڈیشنلی تو نہیں کریں گے لیکن کوئی نہ کوئی کنڈیشنز تو وہ لگائیں گے, شاید پیسہ وغیرہ ہو تو اس کی ارینجمنٹ کر دیں اور ان کو رہا کروا دیں تاکہ امریکہ کا جو اس کے اوپر پاکستان کے اوپر ایک رد عمل آ سکتا ہے اس سے جان چھڑائی جا سکے.
یہ تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد. اور سربین میں جتنی بھی آپ خبریں سنتے ہیں آپ ان کی تفصیل ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں, جہاں اس وقت ایک دلچسپ خبر لگی ہوئی ہے کہ بھارتی ایجنٹ کلبھوشن نے آرمی چیف سے رحم کی اپیل کر دی. تفصیل bbcurdu.com پر. سربین ابھی جاری ہے.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-1139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے.
ورلڈ کپ ہاکی کوالیفائنگ راؤنڈ میں آج پاکستانی ہاکی ٹیم ارجنٹائن کے خلاف اپنا کوارٹر فائنل 1-3 سے ہار گئی. اس ٹورنامنٹ میں 5 میچوں میں یہ پاکستان کی 4th شکست ہے. اس سے پہلے پول میچوں میں بھارت, ہالینڈ اور کینیڈا کی ٹیمیں پاکستان کو شکست دے چکی ہیں. پاکستانی ٹیم صرف اسکاٹ لینڈ کو ہرانے میں کامیاب ہوئی ہے. جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا T20 انٹرنیشنل کل ٹاؤنٹن میں کھیلا جائے گا. ساؤتھ ہمپٹن میں کھیلے گئے پہلے T20 انٹرنیشنل میں انگلینڈ نے 9 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی. جانی بیسٹو نے 6 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے آؤٹ ہوئے بغیر 60 رنز اسکور کیے. انگلینڈ کے فاسٹ بالر اسٹوئرٹ براڈ ایڑی کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ان کی جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں شرکت یقینی نہیں, جو 6 جولائی سے لارڈز میں شروع ہوگا. نیوزی لینڈ کے وکٹ کیپر بیٹس مین لیوک رونکی نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. 36 سالہ رونکی کا کہنا ہے کہ وہ فرسٹ کلاس کرکٹ کے علاوہ مختلف ممالک میں ہونے والی T20 لیگز کھیلتے رہیں گے. اس سال وہ انگلش کاؤنٹی لیسٹر شائر کی طرف سے کھیل رہے ہیں. رونکی نے ون ڈے اور T20 انٹرنیشنل میں 2 ممالک آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی نمائندگی کی ہے. انگلینڈ میں ہونے والے خواتین کرکٹ ورلڈ کپ کے وارم اپ میچز کے سلسلے میں آج پاکستانی خواتین کرکٹ ٹیم اپنا دوسرا وارم اپ میچ آسٹریلیا کے خلاف کھیل رہی ہے. جنوبی افریقی خواتین ٹیم کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہے. کنفیڈریشن کپ فٹ بال میں میکسیکو نے نیوزی لینڈ کو 1-1 میں 2 گول سے ہرا دیا. ارجنٹائن کے فٹ بالر اینجل ڈی مریا کا نام بھی ٹیکس چوری میں مبینہ طور پر ملوث فٹ بالرز میں آ گیا ہے اور اسپین میں حکام کا کہنا ہے کہ ڈی مریا ٹیکس چوری کے ایک مقدمے میں 2 ملین یورو ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. ٹیکس چوری کے سلسلے میں اس سے پہلے کرسٹیانو رونالڈو اور ہوزے مورینیو کا نام بھی سامنے آ چکے ہیں. کوئنز کلب ٹینس ٹورنامنٹ میں فرانس کے جو ولفریڈ سونگا کو دوسرے ہی راؤنڈ میں شکست ہو گئی. انہیں گائلز مولر نے 6-4 اور 6-4 سے ہرا دیا.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے. پاکستان کی حمایت کرنے والے گرفتار کیے گئے بھارتی کرکٹ شائقین پر سے بھارت میں بغاوت اور غداری کے الزامات ہٹا لیے گئے ہیں, تاہم ان کا بھی رہا نہیں کیا گیا. اس کی تفصیل سنیے گا سربین میں آگے چل کر, لیکن اس وقت اس پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے عبداللہ فاروقی سے.
جنوبی افغانستان کے صوبہ ہلمند کے دارالحکومت لشکر گاہ میں اسپتال کے حکام کے مطابق ایک کار بم دھماکے میں 34 افراد ہلاک اور 60 زخمی ہو گئے ہیں. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. افغانستان میں تقریباً 4.5 سال سے طالبان کی قید میں موجود کینیڈین شہری اور ان کی امریکی بیوی کے والدین نے ان کی رہائی کے لیے طالبان سے اپیل کی ہے. پاکستانی فوج کے ترجمان ادارے آئی ایس پی آر کی جانب سے جمعرات کو بھارتی ایجنٹ کلبھوشن جادھو کے اعترافی بیان کی ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے، جس میں وہ پاکستانی فوج کے سربراہ اور صدر پاکستان سے رحم کی اپیل کر رہے ہیں۔ ترکی نے رصد سے بھرا ایک بحری جہاز خلیجی ملک قطر روانہ کیا ہے، جس سے اس کے پڑوسی ممالک نے تعلقات منقطع کر لیے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ عراق کی سیکیورٹی فورسز کے مطابق شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے مغربی موصل میں قدیم مسجد النوری کو تباہ کر دیا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی کا کہنا ہے کہ ایک قدیم مسجد کو تباہ کرنا اصل میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی جانب سے باقاعدہ شکست کا اعتراف ہے۔ اس کی تفصیل سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے میں، جو پیش کر رہی ہیں نادیہ سلیمان۔
عراقی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ معروف جھکے ہوئے مینار والی قدیم مسجد النوری کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے اس لیے تباہ کر دیا تاکہ حکومت کی حمایتی فوج کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے۔ دوسری جانب نام نہاد دولت اسلامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ مسجد امریکی جنگی جہاز کے حملے میں تباہ ہوئی ہے، جبکہ امریکہ نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ علاقے کی فضا سے لی گئی تصاویر میں بڑے پیمانے پر تباہی دیکھی جا سکتی ہے۔ 800 سال پرانی یہ ہی معروف مسجد ہے، جہاں سن 2014 میں ابو بکر البغدادی نے خلافت کا دعویٰ کیا تھا۔ ادھر ایک امریکی کمانڈر میجر جنرل جوزف مارٹن کا کہنا تھا کہ دولت اسلامیہ نے موصل اور عراق کا ایک خزانہ تباہ کر دیا ہے۔ امریکی کمانڈر نے کہا کہ یہ عراق اور موصل کے عوام کے خلاف ایک جرم ہے اور اس بات کی مثال ہے کہ اس تنظیم کو تباہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے ادارے کی کوارڈینیٹر لیسا گرانڈے کہتی ہیں کہ مسجد کی عمارت کی تباہی ممکنہ طور پہ موصل کی جنگ میں آخری مرحلہ شروع ہونے کا اشارہ ہے۔
یہ بات بہت واضح ہے کہ موصل کے اولڈ سٹی جہاں یہ مسجد واقع تھی، وہاں جاری لڑائی اس مہم کی سب سے مشکل اور سخت لڑائی ہے، اور میرے خیال میں یہ تباہی لوگوں کی نظر میں کئی حوالوں سے علامتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خلافت کا اعلان کیا گیا تھا۔ دولت اسلامیہ کی سرگرمیوں کا مرکز یہی جگہ رہی ہے، اور یہ حقیقت کہ اب یہ نہیں رہی یقیناً اہم سنگ میل ہے۔
موصل کے مارکے پر عراقی فورس کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ جس وقت دولت اسلامیہ نے یہ جرم کیا اور مسجد کو تباہ کیا، اس وقت ان کے فوجی مسجد کے بہت نزدیک پہنچ چکے تھے۔ امریکی روزنامے لاس اینجلس ٹائمز کے نامہ نگار نبی بلوس مغربی موصل میں برسر پیکار عراقی سیکیورٹی فورسز کے ہمراہ ہیں۔ نبی بلوس کے مطابق شدت پسند جنگجوؤں کی جانب سے مسجد تباہ کرنے کا مقصد حکومتی فورسز کو آگے بڑھنے سے روکنا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں اس بات پہ حیرت ہے کہ مسجد اب تک محفوظ تھی، جبکہ ایسی اطلاعات مل رہی تھیں کہ مسجد میں کچھ عرصہ پہلے ہی بارودی سرنگیں بچھائی جا چکی تھیں۔ نبی بلوس نے کہا کہ ان شدت پسندوں کی نظر میں کسی جگہ کی کوئی تاریخی یا مذہبی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ کئی یادگاروں کو وہ شرک سمجھتے ہیں اور تباہ کر دیتے ہیں۔
عراقی فورسز کا کہنا ہے کہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اسپیشل فورسز گروپ مسجد سے 50 میٹر کی دوری پہ پہنچ گیا تھا، جس کے بعد نام نہاد دولت اسلامیہ نے دھماکے سے مسجد تباہ کر دی، اور انہوں نے باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی جاری کی جس میں مسجد کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بات بتانا ضروری ہے کہ گزشتہ ایک ماہ سے عراقی فورسز مسجد کے نزدیک پہنچنے کے لیے لڑ رہی تھیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے، اور انہیں ہر بار شدت پسندوں کی جانب سے شدید مزاحمت کے باعث رکنا پڑتا تھا۔
عراق اور شام میں متعدد تاریخی ثقافتی مقامات کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ موصل میں 1 لاکھ شہریوں کو انسانی ڈھالوں کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ہزاروں عراقی سیکیورٹی فورسز، کردش پیشمرگا جنگجوؤں، سنی عرب قبائلیوں اور شیعہ ملیشیا کے اراکین امریکی اتحادی فورسز کے ساتھ مل کر اکتوبر سن 2016 سے موصل کے مارکے میں دولت اسلامیہ کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے مشرقی موصل کو آزاد کروا لینے کا اعلان جنوری 2017 میں کیا گیا تھا، تاہم شہر کا مغربی حصہ آزاد کروانا قدرے مشکل ثابت ہو رہا ہے۔
تفصیل بتا رہی تھی نادیہ سلیمان۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے جن کو اتوار کے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلے جانے والے چیمپئنز ٹرافی فائنل میچ کے بعد پاکستان کی حمایت کرنے پر بھارت میں گرفتار کر لیا گیا تھا اور جن پر بغاوت کا الزام لگایا گیا تھا. ان افراد پہ بغاوت اور غداری کے الزامات ختم کر دیے گئے ہیں لیکن ان کو ابھی رہا نہیں کیا گیا. میں نے بھارت میں ایمنسٹی کی پروگرام ڈائریکٹر اسمیتا باسو سے اس پر بات کی. ان سے پوچھا کہ اس طرح کی کتنی گرفتاریاں ہوئیں اور کیا بنگلور میں بھی کچھ اس طرح کی گرفتاریاں ہوئی کیا؟
دیکھیے ابھی جو ہمارے سامنے جو آ رہا ہے وہ ہے کہ 15 جن کی اریسٹ ہوا ہے مدھیہ پردیش میں اور بنگلور میں 4 جن کی اریسٹ ہوا ہے اس پاکستان انڈیا میچ کے لیے. یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو 15 لوگوں کا اریسٹ مدھیہ پردیش میں ہوا ہے وہاں پہ پہلے ان کے اوپر سیڈیشن کے چارجز لگائے گئے تھے پر ابھی اس کو تھوڑا کم کر دیا ہے, وہ سیڈیشن چارجز ڈراپ کر کے ابھی آئی پی سی 153A کے اندر فار پروموٹنگ اینمیٹی بٹوین ڈفرنٹ گروپس اس سیکشن کے اندر ان کو چارج کیا گیا ہے. تو وہ جو 15 ویکتی جو اریسٹ ہوئے ہیں وہ ابھی بھی جیل میں ہیں, ان کو ریمانڈ کیا گیا ہے پر جو سیڈیشن کے جو چارجز تھے اس کو تھوڑا نیچے کیا گیا ہے. اور تو یہ ہے اس انسیڈنٹ کے بارے میں جو ہو رہا ہے. پر دی تھنگ از دیٹ یہ جو سیڈیشن کے چارجز اور کرمنل ڈیفیمیشن کے چارجز جو بنتے ہیں وہ بہت یوز کیا گیا ہے, جیسے کہ ایمنسٹی کے اوپر بھی کیا گیا ہے لاسٹ ایئر اور دوسرے جگہ پہ بھی کیا گیا ہے. اور بہت ہی آپ یہاں پہ جو لاز آپ کیس لا آپ جب دیکھیں گے تب دیکھیں گے کہ وہاں پہ بولا گیا ہے کہ سیڈیشن یا کرمنل ڈیفیمیشن وین دیر از این انسائٹمنٹ ٹو کاز وائلنس. پر ہم جب دیکھتے ہیں جو کیسز بنتے ہیں وہاں پہ اٹس ناٹ نیسسریلی انسائٹ وائلنس. یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ پاکستان کی جیت کے اوپر کریکرز برسٹ کیا گیا ہے یا تو پھر پاکستان کو چیئر کیا گیا ہے, وہاں پہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کہاں ہوا؟
اچھا
تو ہمارے نظر میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بہت سارے بٹ کیسز تو ضرور ہو رہے ہیں جہاں پہ صرف آپ وداؤٹ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس بھی آپ کیسز درج کر رہے ہیں.
اچھا تو اگر اس طرح کے جو کیسز ہو رہے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا جو الزامات لگے جو چارجز لگے وہ جیسے سیڈیشن یا قوم سے بغاوت یا اس طرح کے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس, لیکن اگر ہم دیکھیں تو بھارت میں جو موجودہ نیشنلزم ہے اس کو اب ہندوازم بنتا دیکھ رہے ہیں ہم, ایک طرح سے دونوں چیزیں ساتھ ایک طرح سے چل رہی ہیں, نیشنلزم کو ہندوازم سے مرج کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا ٹھیک یا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟
دیکھیں ابھی ایک ماحول بن رہا ہے جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کو بہت طریقے سے ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے, تو وہاں پہ کرمنل کیسز ڈالنا تو ایک بہت ہی اٹس اے ویری اسٹرانگ تھنگ ٹو ڈو جہاں پہ آپ پورا اسٹیٹ کے مائٹ آپ کسی کے اوپر ڈال رہے ہیں. تو وہاں پہ اٹ از سو دس از اے ویری وریئنگ ٹرینڈ. ہم کو تھوڑا اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک فریزنگ افیکٹ تو ضرور ہو رہا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر ایک فریزنگ افیکٹ تو ضرور ہو رہا ہے. اور اس میں آپ کی ڈبیٹس اور ڈبیٹس میں بھی ایک ریسٹرکشن فریزنگ ہو رہا ہے. اینڈ دیر از ڈیفینیٹلی یہاں جو ماحول بن رہا ہے وہاں پہ جو آلریڈی مارجنلائزڈ ہیں, جو آلریڈی مائنورٹی گروپس کے ہیں, ان کا فٹ سے دوبارہ سے زیادہ ڈسپروپورشنٹلی ان کے اوپر اثر آ رہا ہے.
تو یہ اوور آل مائنورٹیز پر سختی آپ دیکھ رہے ہیں یا پاکستان کی حمایت ایک اہم چیز ہے اس میں؟
آئی تھنک دونوں طریقے سے ہی ہو رہا ہے. یہ جو حمایت کے اوپر جو ہو رہا ہے وہ بھی ایک سمپٹم ہے جہاں پہ آپ کا ایک سینسرشپ ہو رہا ہے, آپ ایک نیشنلزم آپ تھوپ رہے ہو کسی کے اوپر. سو ڈیفینیٹلی اٹ از پارٹ آف دا سیم broader campaign.
یہ تھیں بھارت میں ایمنسٹی کی پروگرام ڈائریکٹر اسمیتا باسو. اور سامعین, آج جمعرات ہے تو آئیے سنتے ہیں آپ کی بات.
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام. سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے لندن میں کھیلے گئے فائنل میں انڈیا کو شکست دے کر پہلی مرتبہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جیت لی ہے. آئیے سنتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی اس فتح پر پاکستانی سامعین اپنی خوشی اور جذبات کا کیسے اظہار کرتے ہیں.
میرا نام تہذیب ہے, میں اسلام آباد سے بلانگ کرتی ہوں. پاکستانی ٹیم جس طرح سے چیمپئن ٹرافی جیتی ہے, یہ ایک عید سے پہلے جو عید ہوتی ہے نا, یہ وہ والا سین تھا کہ انہوں نے ہمیں عیدی دے دی. بہت زیادہ خوشی ہوئی, اور سرفراز ہو, شاداب ہو یا فخر زمان ہو, ہر ایک نے بہت اچھے سے کھیلا اور دل جیت لیے بس ہم سب پاکستانیوں کے.
میرا نام علی نکی ہے اور میرا تعلق سرگوتا سے ہے. یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم پہلی دفعہ چیمپئن ٹرافی جیتی ہے اور ہم نے فائنل میں انڈیا کو شکست دی. اور
میرا نام نقاش ہے اور میرا تعلق کپواڑہ سٹی سے ہے. سرفراز فرسٹ ٹائم ان ہسٹری پاکستان لے گیا ہے سرفراز کی کیپٹنسی میں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس چیمپئن ٹرافی کی وجہ سے ہمارے جو کرکٹ پاکستان کے اندر بھی اسٹارٹ ہو جائے گی. موسٹ پروبیبلی آئی سی سی کے اوپر پریشر بھی پڑے گا اس چیز کا. جو سرفراز نے اس لاسٹ میچز کے اندر جس طریقے سے پرفارمنس دکھائی ہے پوری ٹیم کی, میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے.
پاکستانی عوام کی جانب سے اپنی پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بھیجی گئی مبارکبادیں. تو سنیے آپ نے اب پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ایک سامے کا اپنے وزیر اعظم یعنی میاں نواز شریف سے پاکستان میں تعلیمی نظام کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھیجا گیا پیغام شامل کرتے ہیں.
میرا نام شاہد محمود لنگڑیال ایڈوکیٹ ہے اور میرا تعلیم نظام کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان اور جتنے بھی ارباب اختیار ہیں ان سے یہ میرا درخواست ہے کہ اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ چیز ہے کہ صوبائی سطح پہ اور قومی سطح پہ تعلیمی جو بجٹ ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہونا چاہیے. دوسری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تعلیم کا نظام جو ہے ایسے چل رہا ہے جیسے کہ کوئی نظام ہے ہی نہیں. اس وقت ملک میں طبقاتی نظام تعلیم ہے, کم از کم چار یا پانچ کلاسز جو ہمارے معاشرے میں ہیں, ہر کلاس کے لیے ایک علیحدہ سے نظام تعلیم ملک میں چل رہا ہے. یہ جو طبقاتی نظام تعلیم ہے یہ غیر انسانی بھی ہے, غیر اخلاقی بھی ہے اور غیر آئینی بھی ہے. میں اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بالکل ایک غیر انصافی ہو رہی ہے اس معاملے میں اور ایک غیر انسانی کام ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے تو عدل اور انصاف کے جو بنیادی تقاضے ہیں اس پہ اس کو یہاں امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اور از خود نوٹس کے طور پہ سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ طبقاتی نظام تعلیم کو ختم ہونا چاہیے.
چلتے چلتے انڈیا سے ہمارے ایک سامع کا بی بی سی سے پوچھا گیا یہ سوال.
دلی سے بسٹ بول رہا ہوں. کچھ دن پہلے آپ کے یہاں سے اناؤنس ہوا تھا کہ پنجابی کا پروگرام شروع ہونے والا ہے پاکستان اور ہندی. تو وہ کیا شروع ہوا یا نہیں ہوا, اور اگر نہیں ہوا تو کب تک شروع ہوگا, اور اگر وہ شروع ہو چکا ہے تو اس کے بارے میں کچھ جو ہے وہ انفارمیشن اطلاع فراہم کریں.
جناب, پنجابی زبان میں پروگرام نہیں بلکہ باقاعدہ بی بی سی پنجابی زبان میں سروس کا آغاز ہونے والا ہے, اور جس کی نشریات کی تیاریاں جاری ہیں. تاہم ابھی اس کے لیے کوئی حتمی تاریخ کا اعلان تو نہیں کیا گیا, مگر توقع ہے کہ اس سال کے آخر میں یعنی جلد ہی بی بی سی پنجابی سروس شروع کر دی جائے گی. اب آخر میں علاقائی مسائل کی جانب آتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اس ہفتے پاکستان کے کون کون سے دور دراز علاقوں سے ہمارے سننے والوں نے اپنے ملک کے حکمرانوں کے لیے پیغامات بھیجے ہیں.
برکت علی کٹوار, ضلع صوبت پور بلوچستان. ضلع صوبت پور جدید دور میں ناظر حافظ سہولت سے محروم ہے, جو شناسی کارڈ بنوانے کے لیے ڈیرہ مراد جمالی اور ڈیرہ الا یار جاتے ہیں. ایسا بے اصولی ضلع صوبت پور میں کیوں؟ واسطے دار عملے سے پرزور اپیل ہے کہ ضلع صوبت پور میں نادرا آفس قائم کر کے عوام کو سہولت مہیا کیا جائے.
تفصیل صادق آباد ضلع رحیم یار خان سے شبیر احمد بات کر رہا ہوں. گورنمنٹ پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ پانی کا نظام ہے اس کو بہتر کریں. مرے جانور اور مرے بھیڑ بکریاں جو لوگ پھینک دیتے ہیں پانی میں, وہی پانی لوگ استعمال کرتے ہیں. خدا کے لیے اس کا کوئی سوچے اور قانون بنائیں. تھوڑے دن پہلے یہاں لاش آئی ہے, ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو نکالا ہے.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800 222275. याद रखेगा, मोबाइल से ये कॉल मुफ्त नहीं होगी।
हमारे नामानिगार करिया करिया गाँव गाँव।
रहीम यार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, बीबीसी नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, बीबीसी पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, बीबीसी इस्लामाबाद।
जहाँ खबर है वहाँ हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुलरशीद शकूर, बीबीसी दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, बीबीसी इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है।
रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के जिले खुसदार में बलोच कौम परस्त रहनुमा सरदार अताउल्ला मेंगल के घर पर बम धमाके के खिलाफ बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहरे के शुरुआत से खिताब करते हुए पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि पार्टी को जमहूरी जद्दोजहद से दूर रखने की साजिश की जा रही है। क्वेटा से मोहम्मद काजिम की रिपोर्ट।
बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम में मुजाहरा क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर किया गया। मुजाहरे के शुरका से पार्टी के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए बीएनपी के सरपरस्त आला और कौम परस्त रहनुमा सरदार अताउल्ला मेंगल के घर पर बम धमाके की मजम्मत की। ये धमाका चंद रोज बेशतर जिला खुजदार किला के वड में सरदार अताउल्ला मेंगल के घर के मेन गेट पर हुआ था, जिससे गेट का कुछ हिस्सा तबाह हुआ था। पार्टी के कायम मुकाम सदर मलिक अब्दुल वली काकड़ का कहना था कि ये वाकियात नाकाबिले बर्दाश्त है।
इसीलिए हम कहते हैं कि बलोचिस्तान नेशनल पार्टी को जमहूरिया अंदाज पे छोड़ दो। हम ये बताना चाहते हैं कि हम पुरामन लोग हैं, लेकिन इस तरह कंडे बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के वर्कर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके पुरजोर मजम्मत करते हैं।
बीएनपी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात आगा हसन बलोच ने कहा कि इन वाकियात का मकसद बीएनपी को जमहूरी जद्दोजहद के रास्ते से हटाना है, लेकिन पार्टी जमहूरी जद्दोजहद को तर्क नहीं करेगी।
हम न कोई जमहूरी जद्दोजहद तर्क करेंगे, न इनको मौका देंगे कि वो हलाक पुर करे। कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हर फोरम पर, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे अदलिया हो, चाहे जलसे हो, चाहे जुलूस हो, अमर तरीके से बलूचिस्तान की आवाज को बुलंद करेंगे।
उधर नसीराबाद के इलाके डेरा मुराद जमाली में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक हिंदू ताजर हलाक हुआ। डेरा मुराद जमाली पुलिस के मुताबिक हिंदू ताजर दीपक कुमार अपनी दुकान में बैठा था कि वहाँ नामालूम मुसल्ला अफराद आए और फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में हिंदू ताजर हलाक हुआ। इस वाकये के खिलाफ न सिर्फ डेरा मुराद जमाली में बतौर एहतजाज तमाम बाजार बंद रहे, बल्कि हिंदू बिरादरी ने लाश के हमरा एहतजाज भी किया। इससे कबल डेरा मुराद जमाली से एक और हिंदू ताजर विक्की कुमार को अगवा किया गया था। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
सिंध हाई कोर्ट ने रवीता मेघवार नामी लड़की को दारुलमान भेज दिया है, जिसके वालदेन ने इल्जाम आयद किया था कि उसका जबरन मजहब तब्दील करके उससे शादी की गई थी। रवीता उर्फ गुलनाज ने वालदेन से मिलने से इंकार कर दिया है। दूसरी जानब हुकूमत सिंध ने असेंबली के आइंदा सेशन में जबरी मजहब की तब्दीली के खिलाफ बिल दोबारा पेश करने का ऐलान भी कर दिया है। कराची से सुनिए रियाज सुहेल की रिपोर्ट।
हैदराबाद बेंच में जस्टिस सलाउद्दीन पंवर के रूबरू आज रवीता मेघवार केस की समाप्त हुई, जिसमें रवीता और नवाज अली शाह पेश हुए और आगाह किया कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। नवाज अली शाह ने अदालत को बताया कि उसकी गांव के रास्ते में रवीता से मुलाकात हुई थी, उसके बाद दोस्ती हुई और उसने रवीता को मोबाइल टेलीफोन लेकर दिया जिस पर वो रबते में रहते थे और पिछले दिनों मर्जी से घर छोड़कर मजहब इस्लाम कबूल किया और निकाह कर लिया। रविता के वालिद के वकला भगवान दास और अलीपल का मौकफ था कि नवाज अली शाह सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट की खिलाफवर्जी का मुरतकब हुआ है, क्योंकि 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं की जा सकती, जबकि रविता की उम्र 18 साल से कम है। वकला ने अंजलि केस का भी हवाला दिया, जिसमें सज्जाद अली शाह ने नौ उम्र लड़की अंजलि को दारुल उमान भेज दिया था। उन्होंने कहा कि रविता नौ उम्र है, किसी बच्चे को मोबाइल देकर वरगलाकर शादी करना जुर्म है। जस्टिस सलाउद्दीन पवन ने लड़की से उसका मौकफ मालूम किया। लड़की ने बताया कि उसने बगैर किसी दबाव के मजहब कबूल किया है, جس پہ عدالت نے لڑکی کو دارالامان بھیجنے کا حکم جاری کیا اور سماعت کل جمعے تک ملتوی کر دی۔ کل صبح جج کے چیمبر میں وکلاء اور لڑکی کے والدین کی موجودگی میں لڑکی کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے نواز علی شاہ اپنے والدین کے ساتھ لڑکی کو لے کر پیش ہوئے۔ رویتا نے سنہری رنگ کا ابایا پہنا ہوا تھا۔ عدالتی احاطے کے اندر رویتا کی ماں نے بیٹی سے ملنے کی کوشش کی لیکن لڑکی نے اس سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز عدالت نے حکم جاری کیا تھا کہ رویتا کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ رویتا اور گلناز کی معرفت عدالت میں تحفظ کی درخواست دائر کی گئی تھی جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ والدین نے اس کے شوہر پر اغوا کا مقدمہ درج کیا ہے، حالانکہ اس نے اپنی رضا خوشی سے نواز شاہ سے نکاح کیا ہے۔ رویتا کے والد کے وکلاء نے اس درخواست کو مسترد کرنے کی استدعا کی اور عدالت کو بتایا کہ یہ شادی چائلڈ میرج ایکٹ کے زمرے میں آتی ہے۔ دوسری جانب اقلیتی امور کے مشیر ڈاکٹر کھٹومل جیون نے دعویٰ کیا ہے کہ سندھ اسمبلی کے آئندہ سیشن میں جبری مذہب کے خلاف دوبارہ بل پیش کیا جائے گا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر کھٹومل نے اس بل کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔
ہم نے یونانی مسئلے اس بل کو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز سندھ اسمبلی کے اندر ہیں ان لوگوں نے سب نے یونانی بل پاس کیا تھا، لیکن جب یہ ایک بل گورنر کے پاس اسینٹ کے لیے گیا تو اس نے یہ بل سائن نہیں کیا، اور کچھ ایسی جماعتیں جو جن کی کوئی ریپرزنٹیشن سندھ اسمبلی کے اندر نہیں ہے ان لوگوں نے ملک گیر کے خلاف احتجاج کیا۔ پوری اسمبلی کی ول تھی، ہماری لیڈرشپ کی ول تھی، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو پاس کیا تھا۔ نیکسٹ سیشن میں ہم ایز اٹ از بل کو کوشش کرتے ہیں لا رہے ہیں، پاس کرتے ہیں تو اس کو جانے کی گورنر کے پاس ضرورت آئین کے مطابق قانون کے مطابق نہیں پڑے گی۔
واضح ہے کہ اس بل میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی سکیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے مذہب تبدیل کر لیا ہے تو اس کے دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ڈاکٹر کھٹومل کا کہنا تھا کہ انہوں نے تمام مذہبی جماعتوں کو پیشکش کی تھی کہ آئیں اس بل پر شکوار بات کرتے ہیں لیکن کوئی نہیں آیا۔
اس بل میں جو مذہبی جماعتیں کو جو ہے ان کا جو آبجیکشن ہے وہ ایج پہ ہے کہ 18 ایج پہ، اگر ایج پہ ہے پھر بھی ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ بیٹھتے ہیں، وہ اپنے ماہرین لے کے آئے، تو آئین جس کا جو بھی رجسٹریشن ہوتی ہے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آئین سے مترادف نہ ہو، تو ہم نے کہا آپ بیٹھو آئین اٹھاؤ لیکن نہیں بیٹھے، تو ہم یہ بل اس لیے دوبارہ واپس لا رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی ہم نے دیکھا ہم اپنے قانونی ماہرین بٹھائیں گے، اگر کوئی بھی کسی بھی کلاس میں کوئی بھی ایسی کوئی چیز ہے تو ہم اس کو نکال دیں گے۔
ہندو پروٹیکشن ایکٹ کے نام سے یہ بل ابتدائی طور پر اپوزیشن جماعت مسلم لیگ فنکشنل کے رکن نند کمار گوکلانی نے پیش کیا تھا، جس کا تقریباً ایک سال تک اسٹینڈنگ کمیٹی نے جائزہ لیا جس کے بعد فلور پر پیش کیا گیا۔ نند کمار گوکلانی کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں نے گورنر کو کہا تھا کہ یہ بل واپس بھیجیں، ہم اس پر نظر ثانی کریں گے۔
وہ ابھی تک اسے پینڈنگ پڑا ہوا ہے، جو کافی ٹائم میں نے ہمیں اس کو کہا تھا، ہمارے پی ٹی اے نثار کوروں کو، پی ٹی اے والوں کو، پی ٹی اے والے سارے تیار تھے، ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ جو بھی ترغیب کرنی ایک مرتبہ کر کے واپس بھیجیں گورنر کے پاس۔ ہر ممبر نے، ہر پارٹی نے بالکل سپورٹ کیا ہے، اور ایک سال تک کمیٹی میں رہا، کمیٹی سے سارے اسکرونی ہو کے آ گیا بل، پھر پتا نہیں کیوں اس میں ڈیلے کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ یہاں پہ اس کو آن نہیں کر رہی ہے، کوئی مسئلہ ان کے اوپر ہے۔ میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی، اگر آج یہ بل پاس ہوا ہوتا گورنر کا تو اتنے بڑے یہ واقعہ نہیں ہوتے جو فورس کرنے والی چیزیں جو چل رہی ہیں ابھی ریسنٹلی جو عمر کوٹ میں ہوئی ہے۔
نند کمار گوکلانی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا نام لیے بغیر کہا کہ یہ ہمارے بچوں کے ساتھ دیوالی اور ہولی مناتے ہیں، تاہم تحفظ کے اس بل کو التوا میں رکھنا کوئی اچھی علامت نہیں۔ ریاسیل، بی بی سی، کراچی۔
اگر آپ پاکستان کے سوشل میڈیا پر جاری بحث دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے ہم جنس پرست ہونے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن دوسری جانب لوگوں کا خیال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ایک فنکار ہیں، ایک آرٹسٹ ہیں، اور ماضی کی طرح اب بھی چیلنجنگ اور مشکل موضوعات کو اپنے فن کا موضوع بناتے ہیں۔ یہ ساری بحث ایک ویڈیو سے چھڑی ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہے کیا اس طرح کا جس سے یہ بحث چھڑی ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے ہمارے ساتھی طاہر عمران نے۔
ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی ایک ویڈیو ان دنوں سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے، جس کے حوالے سے مختلف رائے، تبصرے اور نقطہ نظر سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے۔ مگر اس ویڈیو میں ایسا ہے کیا، اور کیا ذوالفقار علی بھٹو اس میں وہ سب کہہ رہے ہیں جو ان سے منسوب کر کے کہا جا رہا ہے؟
I'm Zulfikar Ali Bhutto. I am a South Asian artist of mixed Pakistani and Lebanese heritage. And I work in a queer subject matter.
یہ ویڈیو ذوالفقار علی بھٹو کی آواز سے شروع ہوتی ہے جس میں وہ ایک خاتون سے بات کر رہے ہیں جو شاید ان کی والدہ ہیں اور اس بات چیت کے دوران چند عربی کے الفاظ کی وجہ سے انہیں طیارے سے اتار دیا جاتا ہے. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو سکرین پر ایک سٹیج پر پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس میں انہوں نے ڈریگ یا مخنث کا روپ دھارا ہوتا ہے. مگر یہ سب ہے کیا؟ دراصل ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ٹرمیرک پروجیکٹ کے تحت مسلمان مسل مین یعنی مسلمان اور مردانگی کے عنوان پر ایک آرٹ پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جس کے ذریعے وہ پاکستان میں مردانگی کے بارے میں تصورات کو فن کے ذریعے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش میں ہیں. مگر اس پروجیکٹ اور اس کا مقصد کسی کے ذہن میں نہیں بلکہ بحث کا موضوع یہ ہے کہ انہوں نے کپڑے کون سے پہنے ہیں, ناخنوں پر نیل پالش لگی ہوئی ہے اس کا مقصد کیا ہے, اور انٹرویو کے دوران جب وہ کشیدہ کاری کرتے ہیں تو کیا یہ کسی خاص جنسی رجحان کی جانب اشارہ کرتا ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو کے مطابق ان کا مقصد یہی تھا. وہ کہتے ہیں
ایک کوئیر مسلمان کے موضوع پر کام کرنا بہت مشکل ہے. کون سنتا ہے؟ انہیں بالکل پرواہ نہیں ہے, انہیں نہیں معلوم, نہ ہی وہ دلچسپی رکھتے ہیں. مگر جب آپ اس میں مزاح ڈالتے ہیں تو وہ اپنے خیالات پر نظر ڈالتے ہیں اور سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں, اور پھر آپ سٹیریوٹائپس پر بات کرنا شروع کرتے ہیں, جیسا کہ مجھے طیارے سے نکال دیا گیا, جس پر وہ سوچتے ہیں کہ یہ کہانی تو مجھے بھی معلوم ہے. اوہ, یہ تو کوئر مسلمان ہے اور یہ مخنث کا روپ دھار کر اس بار میں پرفارم کر رہا ہے. اس سے لوگ دلچسپی لینا شروع کرتے ہیں اور آپ اس طرح اپنے دیکھنے والوں کو رجھا رہے ہوتے ہیں.
مردانگی کے بارے میں جنوبی ایشیا میں پائے جانے والے تصورات سے ذوالفقار علی بھٹو متفق نہیں اور کہتے ہیں
تو پاکستان یا ایسی بہت ساری ریاستیں جو قومیت کے نظریے پر بنی ہیں, وہاں ایسا تصور بنایا گیا ہے, طاقتور مسلمان, طاقتور سکھ, طاقتور ہندو, طاقتور یہودی اسرائیل کے معاملے میں, اور طاقتور عرب. تو یہ تصور سٹیریوٹائپ کی شکل میں موجود ہے کہ ریاست کا نمائندہ ایک طاقتور مرد ہے, اور یہ احمقانہ تصور ہے. یہ طاقت اور مردانگی کا تصور. میرے نزدیک مردانگی کیا ہے؟ وہ نزاکت ہے, وہ نسوانیت ہوتی ہے اور نرم بھی ہو سکتی ہے.
ذوالفقار علی بھٹو نے اس پروجیکٹ کے لیے آرنلڈ شوازنیکر کی باڈی بلڈنگ کے حوالے سے کتاب کے صفحات کو سوتی کپڑے پر پرنٹ کرا کے اس میں ماڈلز کے جسم کے بعض حصوں اور ان کے پٹھوں پر کشیدہ کاری کی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کہتے ہیں کہ تاریخ ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ہم آج جو تاریخ بنا رہے ہیں وہ کل کی بنیاد پر ہے, اور اس میں انہوں نے اپنے خاندان اور اپنی تاریخ کا حوالہ بھی دیا.
میں نے اپنا بچپن بہت پرامن طریقے سے گزارا, مگر ایک چیز جو اس میں بار بار آئی وہ یہ تھی کہ تشدد ہر جگہ ہے. میرے والد کو کراچی میں میرے گھر کے سامنے قتل کر دیا گیا جب میں 6 برس کا تھا. میرے دادا کو بھی مارا گیا تھا, میری پھوپھی کو بھی قتل کیا گیا, میرے چچا کو بھی قتل کیا گیا, سارے قتل کیے گئے. تو میری شناخت تشدد کے ذریعے بنی, طاقت کے ذریعے.
ذوالفقار علی بھٹو کے مسلمان مسلمین کے موضوع پر بنائے گئے فن پاروں کی نمائش اس مہینے کے آغاز میں سان فرانسسکو میں کی گئی. طاہر عمران, بی بی سی, اسلام آباد.
ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی ان کے فن کے بارے کے ایک ویڈیو فلم نے سوشل میڈیا پر ایک گرما گرم بحث چھیڑ دی, اور اس کی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر, جہاں یہ خبر لگی ہوئی ہے اس عنوان سے کہ ہائے, میں ذوالفقار علی بھٹو ہوں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com, اور اس وقت اس میں بڑی خبر کلبھوشن جادھو سے متعلق ہے جن کا نیا ویڈیو جاری کیا گیا ہے فوج نے. اس میں آرمی چیف سے انہوں نے رحم کی اپیل کی ہے. اور اسی کے ساتھ سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے عادل شاہ زیب. ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے یہاں لندن میں نیوا مسورین اور اسلام آباد میں نعمان حق. سیربین کی پوری ٹیم کے ساتھ امبر خیری کو اب اجازت دیجیے. پروگرام کے آخر میں اب خبروں کی سرخیاں سنیے عبداللہ فاروقی سے.
جی جنوبی افغانستان کے صوبہ ہلمند کے دارالحکومت لشکر گاہ میں طالبان نے ایک کار بم حملہ کیا ہے جس میں 34 افراد ہلاک اور 60 زخمی ہو گئے ہیں۔ مصر کے حکام کا کہنا ہے کہ پولیس نے ان 7 افراد کو ہلاک کر دیا ہے جن کے بارے میں خیال تھا کہ وہ عیسائیوں اور قبطی عیسائیوں کی عبادت گاہوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ افریقی ملک گھانا کی سپریم کورٹ نے سابق صدر جان مہنامہ کے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے جس میں گوانتانامو بے کے 2 سابق قیدیوں کو ملک میں آنے کی اجازت دی گئی تھی۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے آج بھارتی ایجنٹ کلبھوشن جادھو کے اعترافی بیان کی ایک اور ویڈیو جاری کی ہے جس میں وہ پاکستانی عوام سے ملک میں دہشت گردی پھیلانے اور جاسوسی کرنے کے لیے معافی طلب کر رہے ہیں۔ اور ترکی نے رصد سے بھرا ایک بحری جہاز خلیجی ملک قطر روانہ کیا ہے جس سے اس کے پڑوسی ممالک نے تعلقات منقطع کر لیے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔